وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
اور ہم نے آپ کو عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. موضوع گفتگو سبان حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلم علیہا کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 25 سال کے تھے, اور پہلے ہم بیان کر چکے کہ اس وقت آپ نے کچھ تجارت کے سفر انجام دیے, اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال لے کے بھی تجارت پر جاتے تھے. اسی دوران حضرت خدیجہ نے اپنے چند غلاموں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سنے, جن میں سے ایک غلام تھے ناسے اور ایک غلام تھے میسرہ. اسی طرح سے ایک سفر میں ان کے ایک اور رشتہ دار بھی ساتھ تھے, جن کا نام تھا خزیمہ بن حکیم. ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کی کرامات کو, ان کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور سفر سے جب واپس یہ سب پلٹے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل سے آشنا کیا. لیکن اس جانب پھر توجہ دلائیں کہ یہود و نصارہ, یعنی یہودی اور عیسائی, مکے اور مدینے اور اس کے ارد گرد آباد تھے, اور ان کے آباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ انتظار کر رہے تھے اللہ کے آخری نبی کا. اور پھر اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ وہ بعد میں دشمن ہو گئے, اور دشمن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ انتظار کر رہے تھے آخری نبی کا, لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی حضرت اسحاق کی نسل سے ہوگا. لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں تو وہ ان کے مخالف ہو گئے. لیکن ان کے پاس بہت ساری ایسی کتابیں تھیں, اور انہی کے درمیان جو ان کے بعض نجومی تھے وہ مختلف پیشنگوئیاں کرتے رہتے تھے, اور آخری نبی کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور ان کی علامات بیان کرتے تھے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ایک چچا زاد بھائی کے, جن کا نام تھا ورقہ ابن نوفل, یا یہ کہ ان کے چچا تھے, لیکن اتنی بات واضح ہے کہ ورقہ ابن نوفل ان کے سگے چچا نہیں تھے, لیکن رشتے میں چچا تھے اور ان کے بزرگ تھے. اور ان کی یہ خصوصیت یہ تھی کہ وہ مختلف ادیان کی کتابوں پر بڑی مہارت رکھتے تھے. اسی طریقے سے اپنے زمانے کے وہ بڑے علماء میں سے تھے, اور انہیں بہت ساری چیزوں کا علم تھا کہ جس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے تھا. لہذا بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یہ بتا چکے تھے کہ اس سرزمین سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری نبی ظاہر ہوگا, اور وہ قریش کی ایک بڑی مالدار خاتون سے نکاح کرے گا, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تم ہوگی. اسی طرح سے بعض خواب بھی حضرت خدیجہ دیکھ چکی تھیں بعض اعمال کے ذریعے سے, کہ جو ورقہ ابن نوفل نے حضرت خدیجہ کو بتائے تھے. ان خوابوں اور ان کی بتائی ہوئی علامتوں کی وجہ سے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بہت زیادہ توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب تھی, اور دوسری جانب وہ فضائل سنتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے بھی اور دشمنوں سے بھی, اور اسی طرح سے وہ اپنے چچا سے بھی فضائل سنتی تھیں. اور بعض جگہ بیان ہوا کہ بعض اور یہودی علماء نے بھی پیشنگوئی کی تھی کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہوگا. تو حضرت خدیجہ کو ان چیزوں کا علم تھا اپنے رشتے کے چچا ورقہ ابن نوفل کے ذریعے سے, اور بعض علماء نے احتمال دیا کہ حضرت خدیجہ نے دیر سے شادی ہی اسی وجہ سے کی کیونکہ وہ انتظار کر رہی تھیں آخری نبی کے مبعوث ہونے کا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات دیکھیں تو انہیں جستجو ہوئی, اور پھر تجارت کے سفر پہ بھیجا. تجارت کے سفر کے بارے میں ہم پہلے بھی توجہ دلا چکے کہ حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ تم کچھ مال دو تاکہ تمہارے مال کے ذریعے سے میرا بھتیجا تجارت کرے اور مضاربے کا کام انجام دے, یعنی مال تمہارا ہوگا کام وہ کرے گا, اور اس سے زیادہ امین کوئی بھی نہیں ہے. حضرت خدیجہ پہلے ہی اس چیز کی جانب متوجہ تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ امین کوئی نہیں, لہٰذا وہ راضی ہوئیں اور بہت بڑی مقدار میں مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. اور اسی دوران آپ یہ چاہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی فضیلتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں, لہٰذا اپنے غلام سے کہا کہ کہو کہ میں جب سامان لادھا جا رہا ہوگا تو میں بھی آؤں گی. لہٰذا ایک اونٹ لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, اور یہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی پلاننگ تھی کہ ایسا اونٹ لاؤ سرکش قسم کا کہ جو کسی کو قریب نہ آنے دیتا ہو, یعنی بہت ہی زیادہ سرکش اونٹ ہو. حضرت خدیجہ غلام میسرہ اس اونٹ کو لائے تو حضرت عباس ابن عبد المطلب ناراض ہوئے کہ اے میسرہ اس سے زیادہ سرکش اونٹ تمہیں کوئی نہیں ملا تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے چچا سے کہ آپ چھوڑ دیجئے. پھر اس کے بعد وہ اس اونٹ کے قریب گئے اور وہ بفرا ہوا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مطیع و فرما بردار ہو گیا. تو یہ ایک علامت تھی حضرت خدیجہ کے لیے اور اس سے آپ کو بہت زیادہ اطمینان ہوا. اور پھر مختلف سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال کو لے کر تجارت کی غرض سے انجام دیے. ابھی کتنے سفر تھے تاریخ میں واضح نہیں, لیکن ان سفروں میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے چند افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے عنوان سے ساتھ کیا, کہ ان میں سے ایک حضرت خدیجہ کے غلام خاص تھے جناب میسرہ, اسی طریقے سے ایک اور غلام تھے جن کا نام تھا ناسے, اسی طرح سے ایک حضرت خدیجہ کے رشتہ دار تھے خزیمہ بن حکیم. یہ سب سفر میں ساتھ رہے اور انہوں نے بعد میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف کرامتیں بیان کیں, یہاں تک کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی بہن کے ذریعے سے اور اپنے رشتے کے چچا جناب ورقہ ابن نوفل کے ذریعے سے حضرت ابو طالب سے کہلوایا کہ میں آپ کے بھتیجے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اب اس رشتے میں بہت بڑا دخل خود حضرت حالہ کا بھی تھا کہ ملنے ملانے کا کام وہ انجام دیتی تھیں, اسی طریقے سے ورقہ ابن نوفل نے بہت کام انجام دیا, اور ورقہ ابن نوفل ان افراد میں سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت احترام کرتے تھے اور حضرت خدیجہ کو سمجھاتے تھے کہ اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے اور یہ وہی ہے کہ جس کا انتظار ہو رہا ہے اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری نبی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تم سے ہی نکاح کرے گا, کیونکہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی قریش کی ایک عرب کی ایک مالدار خاتون سے نکاح کرے گا اور وہ خاتون اپنا مال اس پر قربان کریں گی اور اس کا دین تمام دنیا تک پھیلے گا, اور مختلف چیزوں کو بیان کیا. غرض یہ کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے پہلے آفر کی, یہاں تک کہ حضرت ابو طالب نے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا. ایک تاریخ میں بحث یہ آتی ہے کہ اس وقت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شادی ہوئی تھی, لیکن قول صحیح یہ ہے کہ شادی نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ انتظار کر رہی تھیں آخری نبی کے مبعوث ہونے کا. ایک موضوع تاریخ میں ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹیاں کہ جو در حقیقت بیٹیاں نہیں تھیں لیکن بیٹیاں کہلاتی تھیں, یعنی جناب رقیہ, جناب زینب اور جناب ام کلثوم, کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں یا یہ کہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تھیں پہلے شوہروں سے, یا یہ کہ یہ حالہ کی بیٹیاں تھیں اور جب حالہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ بیٹیاں ماں کے ساتھ حضرت خدیجہ کی کفالت میں آئیں, اور جناب حالہ کے انتقال کے بعد یہ حضرت خدیجہ کی کفالت میں رہیں اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کہلائیں. اور صحیح قول یہی ہے کہ یہ حضرت حالہ کی بیٹیاں تھیں, حضرت خدیجہ کی بھانجیاں تھیں, اور حضرت خدیجہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں کہلائیں. لہٰذا بعض علماء نے خصوصاً آیت اللہ جعفر مرتضیٰ عاملی نے بھی اس موضوع میں کتاب لکھی بنات النبی ام ربائبہو، کہ یہ تین صاحبزادیاں یعنی جناب رقیہ، جناب ام کلثوم اور جناب زینب بنات نبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ربائب تھیں، یعنی ان کی پرورش میں تھیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے ہوئے، قاسم اور عبداللہ، اور ان کی کنیت تھی طیب اور طاہر، اور ایک صاحبزادی ہوئیں حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلم علیہا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی عمر کے بارے میں بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر کتنی تھی، تو جواب یہ ہے کہ آپ کی عمر اس وقت یا 25 سال تھی یا 28 سال تھی یا 40 سال تھی. 40 سال والا قول دنیا اسلام میں زیادہ مشہور ہو گیا ہے، لیکن صحیح قول 28 سال والا ہے. مال حضرت خدیجہ کے بارے میں بھی تاریخ میں گفتگو کی جاتی ہے، اور اتفاق سے ایک عالم دین نے کچھ عرصے پہلے گفتگو کی اور حضرت خدیجہ کے مالدار ہونے کا انکار ان الفاظ میں کیا کہ وہ مالدار نہیں تھیں، کیونکہ اس زمانے میں تو عربوں میں وہ مالدار ہوتا تھا کہ جو کھانا کھا لے یا ایک روٹی کھا لے تو دوسری بچ جائے. تو یہ ان کا نظریہ غلط ہے، اور جب ہم ان کے نظریے کو غلط کہہ رہے ہیں تو ان کی توہین نہیں کر رہے، کیونکہ نظریہ غلط ہے تو غلط ہے، لیکن اس سے قطعی مراد نہیں کہ ہمارا ارادہ توہین کا ہے، کیونکہ اسلام اہم ترین چیز ہے اور اسے بیان کرنا ہم پر لازم ہے. کسی شخص کی غلطیوں کا دفاع کرنا ہمارا کام نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا عرب کی مالدار خواتین میں سے اور مالدار افراد میں سے ایک فرد تھیں. آپ کو سیدۃ القریش کہا جاتا تھا، سیدۃ العرب کہا جاتا تھا. 80,000 اونٹ آپ کا مال لے کے تجارت پر جاتے تھے، مصر کی جانب، شام کی جانب، اور اسی طریقے سے فلسطین کی جانب، یمن کی جانب اور دیگر علاقوں کی جانب. ایک اونٹ پر اس زمانے میں بھی زیادہ سے زیادہ 60-70 کلو مال لادا جاتا تھا. اب اگر کوئی بڑی مقدار میں تجارت کرنا چاہے تو بلا شک 500-600 اونٹ کوئی بڑی بات نہیں تھی ایک قافلے کے ساتھ، اور اس دور میں اپنے اونٹ بھی ہوتے تھے اور کچھ لوگ اپنے اونٹ کرائے پہ دیتے تھے. حتیٰ یہ رسم یہاں تک چلی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور تک کہ ہارون نے اونٹ کرائے پہ لیے اور حج پہ گیا. تو جس طرح سے آج گاڑیاں کرائے پہ لی جاتی ہیں، بالکل ایسے اس زمانے میں اونٹ کرائے پہ لیے جاتے تھے. تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا مال 80,000 اونٹوں پہ تجارت کے لیے مختلف ممالک اور مختلف شہروں کی جانب جاتا تھا. اور یہ والا موضوع ناممکن موضوعات میں سے نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے کہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ ہم نے عرض کیا کہ ایک اونٹ پر، کیونکہ سفر بہت زیادہ طویل ہوتا تھا، 60-70 کلو، بس اگر کوئی 100 بوریاں 200 بوریاں کسی جگہ پر بھیج رہا ہے تو 200 بوریوں کے لیے کم سے کم 100 اونٹوں کی ضرورت ہوتی تھی. یعنی اگر 40-40 کلو کی 2 بوریاں بھی اونٹوں پہ رکھی جائیں، وہ کہ یہ 40-40 کلو سامان بھی اونٹوں کے لیے زیادہ ہے، لیکن اگر مان لیا جائے کہ ہر اونٹ پر 100 کلو ہوتا تھا سامان، تو اگر کسی کے پاس 50-50 کلو کی 200 بوریاں ہیں تو 100 اونٹ چاہیے. اور 200 بوریاں آج بھی ایک دیہاتی کے لیے، ایک ذمہ دار کے لیے کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، جبکہ مکہ اس زمانے کی ایک عالمی منڈی تھا. حتیٰ وہاں انڈیا سے اور فارس سے خوشبوئیں آتی تھیں، چائنا سے ریشم آتا تھا. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ میں نقل ہوا کہ آپ کے گھر پر ایک ریشم کا سائبان تھا، سبز رنگ کا، جس کی رسیاں بھی ریشم کی تھیں. اب ممکن ہے کوئی کہے کہ 1400 سال پہلے ریشم ہوتا تھا، تو یاد رکھیں کہ اس قسم کی باتیں جہالت کی باتیں ہیں. احرام مصر 5,000 سال پہلے بنے، انبیاء کے دور میں اور احرام مصر سے پہلے سونا اور چاندی کانوں سے نکال کے سالڈ کنڈیشن میں آ چکا تھا، اس کے زیورات بنتے تھے، لوہا کانوں سے نکال کے بنایا جا چکا تھا، مختلف اقسام کا لوہا بن چکا تھا، سافٹ آئرن بھی تھا، ہارڈ آئرن بھی تھا، لوگ اتنا جانتے تھے کہ ہارڈ آئرن کی تلواریں بنانی ہیں۔ تو یہ تصور کہ ہزار سال پہلے یا ڈیڑھ ہزار سال پہلے شاید کوئی پتھر کا زمانہ تھا، یہ تصور غلط ہے۔ اس زمانے میں تجارتیں ہوتی تھیں، تجارتوں کے لیے کشتیاں چلتی تھیں، دنیا بھر میں سفر ہوتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ بہت ذہین خاتون تھیں اور ان کی تجارت بہت ہی وسیع تھی، اور جب مالداروں کا ذکر ہوتا تھا عربوں کا تو انہی میں سے ایک نام حضرت خدیجہ کا آتا تھا، لہٰذا بہت سارے عرب حضرت خدیجہ سے شادی بھی کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت خدیجہ انہیں نہ میں جواب دیتی تھیں۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی صرف ایک ہی صفت نہیں تھی کہ وہ مالدار تھیں، بلکہ آپ میں اور بہت ساری صفات تھیں، ان میں سے ایک صفت یہ کہ آپ بہت زیادہ ذہین تھیں، بہت زیادہ قابل تھیں، اور دین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر تھیں، گناہوں سے محفوظ تھیں۔ عرب آپ کو اس زمانے میں بھی طاہرہ کہتے تھے، یعنی پاک اور پاکیزہ خاتون، جہاں آپ کا لقب سیدت القریش تھا وہاں آپ کا لقب طاہرہ بھی تھا، جہاں آپ بہت مالدار تھیں تو دوسری جانب آپ بہت ہی حسین اور جمیل بھی تھیں۔ بس آج یہ تصور کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کسی بوڑھی خاتون سے ہو گئی تو یہ غلط ہے، حتیٰ اگر 40 سال بھی آپ کی عمر مانی جائے اور 40 سال کی ایک خوبصورت خاتون ہوں تو 25 سال کے ایک جوان سے ان کا جوڑ ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنے زمانے کی سب سے حسین خاتون ہو 40 سال کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ 40 کی نہیں تھیں بلکہ 28 سال کی تھیں، یا ایک روایت میں نقل ہوا جیسے کہ پہلے میں نے بیان کیا کہ شاید 25 سال کی تھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ عالمہ بھی تھیں، فاضلہ بھی تھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بھی رکھتی تھیں اور اللہ کے آخری نبی کا انتظار بھی کر رہی تھیں، مالدار بھی تھیں، حسین بھی تھیں اور طاہرہ بھی تھیں۔ لیکن تاریخ میں حضرت خدیجہ کے مقام کو گرایا گیا مولا امیر المومنین کے بغض کی وجہ سے، حضرت فاطمہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے، اور امام حسن، امام حسین اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنے کی وجہ سے، اور ان کے مقابلے میں بعض دیگر امہات المومنین کو اہمیت دی گئی۔ جبکہ اگر ازواج کے فضائل کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فضائل حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میں تھے۔ اب فضیلتوں کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ اگر فضیلتوں کا معیار یہ ہے کہ جو پہلے ایمان لایا تو کہا جائے گا سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، اگر فضیلت کا معیار حسب اور نسب ہے تو جو شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہی شجرہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بھی ہے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے والد حضرت جناب خویلد اور خویلد کے والد اسد اور اسد فرزند تھے عبدالعزا کے، اور عبدالعزا فرزند تھے قصی کے۔ جناب کلاب کے جن کا لقب تھا کلاب اور ان کا نام تھا حکیم، ان کے دو فرزند تھے قصی اور زہرہ۔ زہرہ سے حضرت آمنہ بنت وہب، اور قصی کے کچھ فرزند تھے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے اور ایک عبدالعزا تھے۔ عبد المناف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عبدالعزا سے حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا تھیں۔ تو حسب و نسب میں بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پلہ تھیں۔ اگر صورت معیار ہے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے حسن کی بھی اس زمانے میں شہرت تھی، اور اگر علم اور ذہانت معیار ہے تو بلا شک تمام امہات المؤمنین میں علم اور ذہانت میں بھی آپ سب سے آگے تھیں۔ اگر شوہر کے لیے قربانی اہم ہے تو بلا شک حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین پر قربان کیا۔ اگر اولاد اچھی بیوی ہونے کا معیار ہے تو نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کوثر میں خیر کثیر اور کوثر قرار دیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے چلی۔ اگر یہ معیار ہے کہ شوہر نے بیوی کی زندگی میں کسی سے شادی نہیں کی تو یاد رکھیں کہ یہ فضیلت فقط اور فقط حضرت خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ وسلام علیہا کو شامل ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دوسری شادی نہیں کی، کیونکہ آپ ایک مکمل خاتون تھیں، ایک پرفیکٹ لیڈی تھیں، ایک مکمل خاتون تھیں ہر اعتبار سے۔ اگر معیار یہ ہے کہ شوہر یاد رکھے بیوی کو اور یاد کرے اور گریہ کرے، تو یاد رکھیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یاد کر کر گریہ فرماتے تھے، اور بعض بیویوں کو اس گریہ کی وجہ سے حضرت خدیجہ سے حسد ہوتا تھا اور وہ کہتی تھیں کہ کیا اس بوڑھی عورت کو یاد کر کے رو رہے ہو۔ اور حضرت خدیجہ کی فضیلتوں میں سے فضیلت یہ کہ جس سال آپ کا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ دونوں بزرگواران نے رحلت فرمائی، اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا۔ اب آپ تصور کریں کہ ان دونوں کی کتنی عظمت تھی، خصوصاً حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، کہ آپ کی وفات کے سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشرف الانبیاء نے، اور یہ اعلان کب کیا؟ اعلان نبوت کے بعد، کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن ہی سے نبی مانتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، تو ان سے ہم کہیں گے کہ آپ کے مطابق اگر وہ 40 سال میں نبی ہوئے، جبکہ نبی تو وہ بچپن سے تھے بلکہ 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، تو اگر آپ قائل ہیں کہ 40 سال میں نبی ہوئے، تو نبی ہونے کے بعد وہ اعلان فرما رہے ہیں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلم علیہما کے لیے، کہ جس سال ان دونوں کی رحلت ہوئی وہ سال عام الحزن ہے، ایک دن کا یا دو دن کا یا تین دن کا یا 40 دن کا حزن نہیں، بلکہ ایک سال کا حزن۔ غرض یہ کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کی تیاریاں شروع ہوئیں، حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام اعزہ کو لے کے گھر آئے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے، اور نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا، اور اس خطبے میں دو اہم چیزیں تھیں، ان میں سے ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا۔ پہلے مرحلے میں خطبے میں آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلنا من ذرع ابراہیم و ذریت اسماعیل، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل سے اور اسماعیل کی ذریت سے قرار دیا۔ ایک جگہ ان الفاظ کا خطبہ بیان ہوا الحمدللہ رب ھذا البیت، اور پھر آپ نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی میرے بھتیجے محمد جیسا نہیں ہے، کوئی مرد میرے محمد جیسا نہیں ہے، کسی کا مقابلہ بھی میرے بھتیجے محمد سے نہیں ہو سکتا۔ اب مہر کے بارے میں بعض جگہ نقل ہوا کہ آپ نے مہر دیا، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ آپ نے فرمایا نہیں، حضرت ابو طالب نے، کہ مہر میں دوں گا، مؤجل جو ابھی کا ہے اور جو بعد کا ہے جس کے لیے وقت معین ہوا ہے، دونوں میں دوں گا۔ بعض جگہ بیان ہوا کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مہر میرے ذمہ ہے، یعنی فی الحال مہر قرض کی صورت میں ہے، اور یہ قرض محمد کا میں ادا کروں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غرض یہ کہ عقد ہوا، اور عقد کے بعد حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلم علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئیں، زندگی گزرنے لگی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 فرزند عطا فرمائے۔ جب یہ فرزند دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت خدیجہ نے گریہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشفی دی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذریعے تمہارے درجات بلند فرمائے گا۔ حضرت خدیجہ کو صبر آ گیا۔ اسی طرح سے دوسرے فرزند بھی دنیا سے رخصت ہوئے، لوگ کہنے لگے کہ محمد ابتر ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں سورہ کوثر کو نازل فرمایا اور تسلی کے لیے، اور نسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے تمام گوشوں تک پہنچانے کے لیے، اور دین رسول اللہ کی بقا کے لیے، اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھیلانے کے لیے ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ہو الابتر، کہ اے محمد ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا۔ یہ خیر کثیر کون؟ یہ خیر کثیر حضرت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ و سلام علیہا کی ذات مطہر اور ان کی نسل طیب و طاہر. فصلی لربک وانحر, اور تم شکرانے کے طور پہ نمازیں پڑھو اور اونٹوں کو نہر کرو. ان شانئک هو الابتر, بتحقیق تمہارا دشمن ابتر ہے, بے نام رہے گا, بے نشان رہے گا. تو یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول, اپنی حجتوں, خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.